بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCOM جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ پیج نمبر 13 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2. یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں الگ تہذیبیں ہیں. اسی دوران میں اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ انسانی زندگی کے متعلق مسلمانوں اور ہندوؤں کے تصورات بالکل مختلف ہیں. جیسے کہ ایک قوم کا لیڈر دوسری قوم کے لیڈر کا مخالف ہوتا ہے، اسی طرح ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے. ایسی دو قوموں کی حکومت کی ایک گاڑی کے دو بیل بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں لڑنے مرنے پر اتر آئیں گے اور آئینی عمل خاک میں مل جائے گا. نمبر 2، قیام پاکستان اسلام کا بنیادی مطالبہ. اپنی ایک تقریر میں بابا قوم نے فرمایا کہ آپ نے غور فرمایا کہ قیام پاکستان اور جداگانہ مملکت کا جواز کیا تھا، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ کہ انگریزوں کی چال. یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. قائد اعظم نے مسلم ملت کی بنیاد حاکمیت حق تعالیٰ پر رکھی ہے اور پاکستان کے بنیادی اور اسلامی خد و خال کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن حکیم ہے. نمبر 4، غیر اسلامی نظاموں سے بیزاری. 19 فروری 1944 کو طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اسلام ہمارا رہنما اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. اب ہمیں کسی نیلے پیلے پرچم کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم یا کسی دوسرے ازم کی ضرورت ہے. نمبر 5، جمہوریت. قائد اعظم مساوات اور جمہوری اقتدار پر مکمل یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ مغربی نظام جمہوریت کو ہند کے لیے معمہ خیال کرتے تھے، کیونکہ جہاں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوں وہاں ایسی جمہوریت نہیں چل سکتی. اس لیے آپ نے اسلامی جمہوریت پر زور دیا اور فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بنیادیں اسلامی اصولوں پر رکھیں. 14 جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں فرمایا کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کچھ شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، ہم نے جمہوریت 1300 سال پہلے سیکھی تھی. نمبر 6، مساوات اور معاشی انصاف. قائد اعظم نے کراچی میں بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام نے ہمیں مساوات سکھائی ہیں، ہر شخص سے انصاف کا حکم دیا ہے. مجھے اہل دیہات کی غربت کو دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے. سفر کے دوران جب میں نے دیہاتی لوگ دیکھے تو مجھے ان کی افلاس پر بڑا دکھ ہوا. پاکستان کی حکومت سب سے پہلے یہ قدم اٹھائے گی کہ غریبوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے. نمبر 7، قومی یکجہتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ اصطلاحوں میں بات نہ کریں. کیا آپ وہ دستور بھول گئے ہیں جو 1300 سال پہلے سکھایا گیا تھا کہ ہم تو بس مسلمان ہیں. نمبر 8، اقلیتوں کا تحفظ. ہم ہندوؤں کو کامل یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ہر قسم کا تحفظ حاصل ہوگا. اگر تم کو یقین نہیں آتا تو ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آج سے 1300 سال قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. نمبر 9، ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے رسم و رواج مذہبی، ثقافتی، معاشرتی اور روحانی لحاظ سے مختلف ہیں. لہٰذا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس پر ہر لحاظ سے پورا اترتے ہیں. ہندوؤں نے قائد اعظم کے الفاظ کو دبے الفاظ میں تسلیم کیا. مسلمان زبان و ادب کے لحاظ سے ہندوؤں سے بالکل الگ قوم ہیں. مسلمانوں کا فن تعمیر اور فن مصوری ہندوؤں سے بالکل جدا ہے. ان کے قانون اور اخلاقی ذمہ داریاں مختلف ہیں. ان کے رواج اور روایات مختلف ہیں. ان کی تاریخ، مذہب اور روحانی اقدار مختلف ہیں. قائد اعظم نے ہندوؤں کی سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے یا اس کے باشندے بھی ایک قوم نہیں ہیں. ہندوستان تو ایک بر اعظم ہے جس میں کئی قومیں آباد ہیں. ان میں ہندو اور مسلمان دو اہم قومیں ہیں. قائد اعظم بر صغیر میں اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک اسلامی مملکت کی تشکیل اس لیے چاہتے تھے کہ اس جمہوریت اور آزادی کا دور دورہ ہو اور وہ نظام رائج کیا جائے جس کی بنیاد 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی. جو عظیم سیاستدان، عظیم حکمران تھے، پاکستان اسی خواب کی تعبیر بنا. مطالبہ پاکستان کے محرکات یا اسباب. مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے قبل جس قدر قومیں ہندوستان میں آباد ہوئیں وہ سب کے سب ہندو مت میں جذب ہو کر رہ گئیں اور اپنا آپ مٹا کر ہندوؤں میں شامل ہو گئیں. لیکن جب مسلمانوں نے برصغیر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے انہوں نے اظہار خیال کے لیے اردو کو رائج کر کے ہندی کو پس پشت ڈال دیا، جس سے ہندوؤں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی اور وہ حکمرانی کی کہ ہندوؤں کو عوام بنا کر ہی رکھا. مسلمانوں نے اپنے علمی، معاشی اور معاشرتی نظام، قول و فعل اور قوت ایمانی سے ہندوؤں کو اسلام کی طرف راغب کر لیا اور اس طرح بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا. لیکن انگریزی دور حکومت میں ہندوؤں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم روا رکھے کہ مسلمان تنگ آ گئے. خاص طور پر کانگریسی وزارتوں کے دوران تو مسلمانوں کو بہت ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور ان ہندوؤں کی گندی ذہنیت سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا، جن کے اسباب یہ ہیں. نمبر ایک، اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا احاطہ اسلامی تعلیمات نے نہ کیا ہو. اسلام ہمیں ریاست، معیشت اور معاشرت کے لیے رہنمائی کے سنہری اصول دیتا ہے. مذہب کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل رہے، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش رہی ہے کہ اس کی زندگی اور موت دارالاسلام میں ہو. قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے احسن طور طریقے اس کے لیے مشعل راہ ہوں. انگریزوں کی غلامی کی تاریخ کے تاریخ دور میں اسلامی حکومت کے قیام کی خواہش شدت سے ہر مسلمان کے دل میں موجزن تھی. برصغیر میں انگریزی اقتدار کے قیام کے بعد علماء نے اسی علاقے کو دارالحرب قرار دیا. تحریک خلافت کے دوران تحریک ہجرت ایسے ہی فتوے کا مظہر تھی. خود تحریک خلافت کا محرک یہی جذبہ تھا. بعد میں جب مولانا محمد علی جوہر نے سلطان بن عبدالعزیز بن مسعود کو خلیفہ بنانے کی تجویز پیش کی تو اس کی پشت پر بھی حکومت الہیہ کی تشکیل کا جذبہ کار فرما تھا. غرض مسلمان اسلامی ریاست کے قیام کی زبردست خواہش رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں ہر مسلمان بچے اور بوڑھے کی زبان پر تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نمبر دو، دو قومی نظریہ. برصغیر پاک و ہند کا مسلمان ہمیشہ سے اس بات کو عقیدے کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے کہ ملت و قوم کی بنیاد مذہب ہے، وطن نہیں. جب بھکتی تحریک کے زیر اثر اکبر کے زمانے میں متحدہ قومیت قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو حضرت مجدد الف ثانی نے واضح طور پر فرمایا کہ جس طرح اندھیرا اور نور اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور اسلام کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار نے دوسرے قوموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی انتہائی خواہش کے باوجود اس حقیقت کا واشگاف الفاظ میں اظہار کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور اس ملک میں کوئی پارلیمانی نظام اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا کہ مختلف اقوام کے حقوق متعین کیے بغیر اکثریتی پارٹی کو حکومت کا حق دیا جائے. مولانا محمد علی جوہر تحریک عدم تعاون میں گاندھی جی کے ساتھ رہے اور اس عقیدے کا اعلان کیا کہ میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر ہندوستانی. جب جمعیت العلماء ہند کے اکابرین نے وطنی قومیت کی راگنی الاپی تو علامہ اقبال، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے محکم دلائل کے ساتھ ان کے اس دعوے کو باطل ثابت کیا. نمبر تین، انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل. برصغیر میں مسلمان انگریزوں کے سیاسی حریف تھے. انہوں نے مسند اقتدار ہندوؤں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے چھینی تھی. ہندو انگریزوں کے دوست اور خیرخواہ تھے. وہ غلامی کے عادی تھے, اس لیے غلامی پر رضامند ہو گئے. سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بھی جاری رہی. سرحد کے غیور پٹھان 1947 تک انگریزوں کے ساتھ نبردازما رہے. چنانچہ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس کا قصوروار صرف مسلمانوں کو ٹھہرایا اور ہر ممکن طریقے سے ان کے قومی وجود کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کی مذموم کوشش کی. مسلمانوں کے خلاف اس مہازارائی میں ہندوؤں نے بھی کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا. اس طرح انگریزوں اور مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھی پر امن بقائے باہمی کا راستہ مضبوط ہو گیا. نمبر 4, برطانوی جمہوری اداروں کی ترویج. 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں نے انگریزوں کی سرپرستی میں انڈین نیشنل کانگریس بنائی اور برطانیہ سے جمہوری اداروں کا مطالبہ شروع کر دیا. اس کے اکابرین کو برطانوی لبرل پارٹی کی حمایت بھی حاصل تھی. برطانوی طرز کی اکثریتی حکومت کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو مستقل طور پر ہندو اکثریت کا غلام بنانا تھا. مسلمانوں کے لیے ان ہندوؤں کی حکومت قابل قبول نہ تھی جو انہیں غیر ملکی قرار دے کر ملک سے نکالنے کے نعرے لگا رہے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے دستوری حقوق کے تحفظ کی جد و جہد شروع کی اور اس تحریک نے بعد میں پاکستان کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دے دیا. نمبر 5, مسلمانوں کو ثقافتی ورثے سے محروم کرنے کی سازش. ہندوؤں نے 19ویں صدی کے ربع آخر میں یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ثقافتی ورثے سے محروم کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے انگریز پہلا قدم اٹھا چکا تھا جس میں جدید تعلیم سے فارسی، عربی اور اسلامی تعلیمات خارج کر دی تھیں. انگریز نے اردو کو دیس نکالا دینے کی بھرپور کوشش کی تاکہ مسلمان ہندی زبان اور دیوناگری رسم الخط سیکھ کر اپنے ماضی کی روایات سے غافل ہو جائیں. انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا, ان کے مذہب پر تابڑتوڑ حملے کر کے انہیں مدافعانہ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا اور ساری جدوجہد میں انگریز نے ان کی پشت پناہی کی. تاہم اس کا نتیجہ اس کے برعکس یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اپنے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور اپنی روایات و مذہب کی حفاظت کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا. نمبر 6, سماجی دباؤ. ہندو اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان سے بلند تر خیال کرتے رہے. وہ مسلمانوں کو ملیچ یعنی ناپاک قرار دیتے تھے, ان کے ہاتھ لگے کھانے سے انکار کر دیتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ چھو جانے سے بھی برہمن ناپاک ہو جاتے تھے. مسلمان کا بچہ اگر ہندو کے باورچی خانے میں داخل ہو جاتا تو اسے گائے کے گوبر سے پاک کیا جاتا تھا. ان تمام حرکات سے مسلمانوں کا احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی جو اجتماعی دباؤ سے ہندوانہ رسوم سادہ لوح دیہاتی مسلمانوں پر ٹھوسی جاتی تھی. جب مسلمان اپنے مذہب پر غور کرتے تو وہ اس نتیجے پر فوراً پہنچ جاتے کہ ہندو رفتہ رفتہ انہیں اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے قومی تشخص کو محفوظ رکھنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ الگ اسلامی ریاست بنوائی جائے. نمبر 7, معاشی دباؤ. مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں کی سازش کا ایک مظہر مسلمانوں کا معاشی مقاطعہ بھی تھا. ہندوؤں نے تجارت کے ہر میدان میں سے مسلمانوں کو امداً باہر نکال باہر کیا. صرف چمڑے کی تجارت مسلمانوں کے قبضے میں تھی کیونکہ گائے کا چمڑا خریدنا اور بیچنا ہندوؤں کے مذہب میں حرام تھا. صنعت پر ہندو قابض ہو چکا تھا. تجارت و صنعت سے مسلمانوں کے اخراج کے لیے گردن توڑ مقابلے کیے جا رہے تھے. ہندو قیادت ہندو مسلم اتحاد کے نعرے لگا رہی تھی لیکن ہندو عوام نے مسلمانوں کو معاشی طور پر پیس کر رکھ دیا. اس لیے سامراج کے خطرات سے آگاہ ہو کر مسلمانوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا. نمبر 8, ہندو مت اور اسلام کی تاریخی آویزش. دیگر محرکات سے قطع نظر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مسلسل آویزش اور کشمکش پر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو از خود اس بات کی شہادت ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. مسلمانوں کی ہند میں آمد کے بعد آج تک ہندوؤں نے انہیں ملیچ یعنی ناپاک قرار دے کر اپنے لیے ناقابل قبول کر دانا. انہیں غیر ملکی کہہ کر ہندوستان برائے ہندوستانی کا نعرہ لگایا. مسلمانوں کے عہد اقتدار میں ان کے خلاف مسلسل خونریز جنگیں لڑی گئیں. انہوں نے بھکتیوں کی تحریک کے ذریعے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی کوشش کی. حضرت مجدد الف ثانی نے بروقت اس سازش کا تدارک کیا. انگریزوں کے دور میں بھی ہندوؤں کی مسلم دشمن سرگرمیاں جاری رہیں اور انہوں نے انگریزوں کی سرپرستی میں مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی. شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں اسی غرض سے چلائی گئیں. ہندو مسلم فسادات کی بڑھتی ہوئی رفتار اس کا واضح ثبوت ہے. صدیوں پر پھیلی ہوئی اس کشمکش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک ایک ملک میں اکٹھا رہنا ناممکن بنا دیا تھا. نمبر 9، میثاق لکھنؤ سے انحراف. تاریخ میں ایک موڑ ایسا آیا جب دونوں قوموں نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت مصالحت کر لی اور میثاق لکھنؤ پر اتفاق کر لیا. مسلمانوں نے اس کے بعد 10 سال تک فراخ دلی سے ہندوؤں کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اس دور میں متعصب گروہ ہند گروہ نے ہندو مہاسبھا کی تشکیل کی، شدھی تحریک چلائی، سنگھٹن کے ذریعے خانہ جنگی کی تیاری کی، اور کانگریس کے معتدل قیادت کو 1926 کے انتخابات میں شکست دے کر کانگریس پر قبضہ کر لیا. پنڈت مدن موہن مالویہ اس کے بعد مسلمانوں کو غلام بنانے، ملک سے نکال دینے یا ہندو بنا دینے کے عزائم کا کھل کر اظہار کرنے لگا. اس فضا میں میثاق لکھنؤ کی دھجیاں اڑ گئیں. نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کو نہ صرف الگ قوم تسلیم کیا گیا، نہ ان کے لیے جدا گانہ انتخابات اور دوسرے تحفظات تسلیم کیے گئے. ہندو قوم کے اس غیر مصالحانہ رویے نے مسلمانوں کو یکسو کرنے میں اہم کردار ادا کیا. نمبر 10، رام راج قائم کرنے کی کوشش. 1937 میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں کے ذریعے ہندوؤں نے وزارتوں پر قبضہ قائم کرتے ہوئے رام راج کی عملی تعبیر پیش کی. بندے ماترم، ترنگا جھنڈا سرکاری حیثیت اختیار کر گئے. نئے نظام تعلیم میں مسلمانوں کے بچوں کو عملاً ہندو بنایا جانے لگا. انہیں مورتی پوجا پر مجبور کیا جانے لگا. غرض یہ کہ کانگریس نے اپنا پورا اقتدار استعمال کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی. علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ایک علیحدہ آزاد اور خود مختار مملکت کا مطالبہ کر دیا. رام راج قائم کرنے کی کوشش مطالبہ پاکستان کا فوری سبب بنی. مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات. جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑی طاقت بن کر مسلمانوں کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگے. لیکن اس وقت کے مسلم اکابرین میں سے سر سید احمد خان نے اپنی بصیرت کے باعث مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور یہ کہا کہ ہندوؤں کی طرح تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہیں بھی سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی اتار چڑھاؤ سے آگاہی حاصل ہو جائے. لیکن بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے اور اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی ایک نمائندہ تنظیم نہ ہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان سیاسی طور پر منظم نہ ہوئے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور اپنا تشخص قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کو قائم کرنے کے درج ذیل اسباب ہیں. نمبر 1، کانگریس سے مسلمانوں کی بددلی. انگریزوں نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے لا محالہ وہ انہیں دبا کر رکھنا چاہتے تھے اور ان کے مقابلے میں ان کی تمام تر ہمدردیاں عملاً ہندوؤں کے ساتھ تھیں. چنانچہ 1885 میں انڈین سول سروس کے ایک انگریز اے او ہیوم کے ہاتھوں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی. چنانچہ اس جماعت کو شروع ہی سے حکومت کی سرپرستی حاصل رہی. شروع میں کچھ مسلمانوں نے کانگریس کے ساتھ کچھ توقعات وابستہ کی، لیکن بہت جلد ان پر حقیقت کھل گئی کہ یہ محض ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے جسے مسلمانوں کے مفاد سے کچھ دلچسپی نہیں. اس کے پہلے اجلاس میں 72 نمائندے شریک ہوئے جن میں صرف 2 مسلمان تھے. نمبر 2، اردو ہندی تنازع. برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے قبل بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں. مسلمانوں کی آمد کے بعد تمام زبانوں کے ملاپ سے اردو زبان نے جنم لیا. اس وقت سے لے کر جنگ آزادی تک اردو زبان ہی رائج رہی، لیکن 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں اردو کے بجائے ہندی زبان رائج کی جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دیں اور 1882 میں ہنٹر کمیشن کو ایک یادداشت روانہ کی جس میں ذریعہ تعلیم بھی ہندی زبان کو بنانے کا مطالبہ کیا گیا. حالانکہ اردو زبان کافی عرصے سے رائج تھی، جس سے لوگ مانوس ہو چکے تھے. نمبر 3، بندے ماترم. اس ترانے میں ہندوستان میں مسلم حکومتوں کو لوٹنے اور ان کا تختہ الٹنے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات قلم بند تھے. ہندو اس ترانے کو قومی ترانے کے طور پر اختیار کر چکے تھے. اسکول اور کالج میں اسمبلی کے وقت یہ ترانہ پڑھایا جاتا، طلبہ اس موقع پر احترامن کھڑے ہو جاتے۔ مسلمانوں کو یہ باتیں ناگوار گزریں، جس کی بنا پر انہیں ایک الگ تنظیم قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ نمبر چار، تقسیم بنگال کا رد عمل۔ لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا۔ تقسیم سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اور ہندوؤں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بنا پر کانگریس نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور اس کی تنسیخ کا مطالبہ کر دیا، جس پر مسلمان یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ہندو مسلمانوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتے۔ چونکہ کانگریس نے اس میں ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی بھی ایک نمائندہ جماعت ہونی چاہیے جو کہ ان کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ نمبر پانچ، ہندو قوم پرست تحریکیں۔ ہریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے اسلام کے خلاف تابڑتوڑ حملے کیے اور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے۔ اس کی نظر میں ہندوؤں کے سوا اور دوسرے تمام باشندے غیر ملکی تھے۔ ادھر مہاراشٹر میں بال گنگا دھر تلک نے سیوا جی کی برسی منانے کی رسم ایجاد کی۔ اس نے کھلم کھلا مسلمانوں کو ہندوؤں کا دشمن کہنا شروع کر دیا اور سیوا جی کو ایک عظیم ہندو لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں 1893 میں زبردست ہندو مسلم فساد ہوئے، جس پر مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے ایک تنظیم قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نمبر چھ، جدید ہندو لٹریچر۔ 19ویں صدی کے آخر میں بنگالی اور مرہٹی زبانوں میں ایسا لٹریچر شائع ہوا جس میں مسلمانوں کو غاصب اور ڈاکو قرار دیا گیا۔ ایسی ہی ایک کتاب کا گیت بندے ماترم ہندوؤں کا قومی گیت بن چکا تھا۔ اسی دور میں سیوا جی مرہٹہ کو آزادی ہند کا ہیرو قرار دیا گیا۔ جدید ہندو ادب میں ہندو مسلم منافرت میں اضافہ کر دیا۔ نمبر سات، ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ بھی تاریخ بر صغیر کا ایک اہم مسئلہ ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان انتہائی کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بنا۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے ایک مقدس جانور ہے، بلکہ وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو اس کے ذبیحہ پر پابندی عائد کرنے پر مصر تھے۔ اس سلسلے میں ہندوؤں نے جگہ جگہ انجمنیں قائم کی۔ مسلمان گاؤں کشی پر پابندی اپنے مذہبی اور شہری حقوق میں بے جا دخل اندازی سمجھتے تھے اور کسی قیمت پر بھی ذبیحہ گائے سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ دونوں قوموں کے لیے یہ ایک شدید نزاعی مسئلہ بن گیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہروں میں ہندو مسلم فسادات برپا ہوئے۔ نمبر آٹھ، شملہ وفد کی کامیابی۔ یکم اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں 35 مسلمان لیڈروں کا ایک وفد وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں جا کر ملا اور مسلمانوں کے مطالبے پیش کیے، جن کو اس نے پذیرائی بخشی اور ان کے مطالبات سے اتفاق کیا۔ اس پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس حوصلہ افزائی پر ایک نمائندہ جماعت کو شدت سے محسوس کیا تاکہ اس کے تحت باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کیا جا سکے۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کی شدید مخالفت، اردو کے مقابلے میں ہندی کے نفاذ کی زبردستی کوشش، کانگریس کی طرف سے متعصب ہندوؤں کی اہم نوائی، مسلم مفادات سے چشم پوشی، اور اس کے علاوہ آریہ سماج، آل انڈیا ہندو مہا سبھا اور بھارت منڈل جیسی تنگ نظر ہندو جماعتوں کی مسلم مخالف سرگرمیوں اور متعدد زہر آلود کتابوں کی اشاعت نے پورے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی، جس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان اپنے مالی اور سماجی دفاع کے لیے اپنی نمائندہ تنظیم قائم کریں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ انہیں اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانی چاہیے، تاکہ ایک ایسا مستقل ادارہ وجود میں آ جائے جس کی وساطت سے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اپنے مسائل پر غور کر سکیں اور اپنی آواز حکومت تک پہنچائیں۔ سر آغا خان، نواب محسن الملک اور دیگر مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کے متعلق اپنے ارادے ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ سید امیر علی نے بھی علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام پر زور دیا۔ ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان، جو کہ ذاتی مجبوری کی وجہ سے شملہ وفد میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ایک اسکیم بعنوان آل انڈیا مسلم کنفیڈریشن پیش کی۔ اس کے مجوزہ مقاصد، نمبر ایک، حکومت سے تعاون، نمبر دو، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ، اور اس کے علاوہ نمبر تین، مسلمانوں پر کانگریس کے اثر کو کم کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ نواب سلیم اللہ ایک ایسی سیاسی پارٹی کی تجویز پیش کر رہے تھے۔ نمبر 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ ہندوستان کے ہر علاقے سے مسلمان رہنما جمع ہوئے، سب ایک سیاسی جماعت کے قیام کے متمنی تھے۔ کانفرنس میں تعلیمی مسائل کے علاوہ حاضرین ذاتی طور پر اس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد اسی شام نواب وقار الملک کی زیر صدارت مسلمانوں کا ایک جلسہ ہوا۔ کانفرنس کے لیے آئے ہوئے زعما نے اس جلسے میں شرکت کی۔ نواب سلیم اللہ خان کی کنفیڈریشن کے خاکے کی بنا پر سیاسی پارٹی کے قیام کے لیے بحث شروع ہوئی۔ تمام مسلمان قائدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب مسلمانوں کو اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے۔ نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی۔ حکیم اجمل اور مولانا ظفر علی خان نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ دیگر مقررین نے بھی اس تجویز کو سراہا اور مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد کو منظور کر لیا۔ اس طرح 30 دسمبر 1906 کو مسلمانوں کی اپنی علیحدہ سیاسی جماعت معرض وجود میں آ گئی۔ نواب وقار الملک کو صدر اور نواب محسن الملک کو مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد کی روشنی میں دستور سازی کا کام کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ کراچی میں 29-30 دسمبر 1907 کو سر آدم جی پیر بھائی کی صدارت میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس میں مسلم لیگ کے دستور کی شقیں مرتب کی گئیں جو کہ 1906 کے قرارداد سے مختلف نہیں تھیں۔ 18 مارچ 1908 کو علی گڑھ میں مسلم لیگ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اس میں سر آغا خان کو باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کا صدر اور علی حسن بلگرامی کو سیکرٹری چنا گیا۔ مسلم لیگ کے مقاصد۔ نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے پہلے جلسے میں جو ایک باقاعدہ ریزولوشن پیش کی گئی تھی، اس کے مندرجات درج ذیل ہیں۔ قرار پایا کہ یہ جلسہ جو ہندوستان کے مختلف حصوں کی ان تمام نمائندوں پر مشتمل ہے جو ڈھاکہ میں جمع ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت بنائی جائے جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا جائے اور جس کے اغراض و مقاصد حسب ذیل ہوں گے۔ نمبر 1، ہندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کی طرف سے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا اور کسی قسم کی آئندہ تدبیر کی نسبت حکومت کے اداروں کے متعلق اگر کوئی بدگمانی ہو تو اس کو دور کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں نے ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا اور انہیں آگے بڑھانا اور ان کی ضروریات اور تمناؤں کی حکومت کے سامنے ادب سے ترجمانی کرنا۔ نمبر 3، دوسری جماعتوں کے خلاف مسلمانوں میں جذبات عداوت کی نشو نما کا اس طریقے پر انسداد کرنا کہ مسلم لیگ کے مذکورہ بالا اغراض و مقاصد کو نقصان نہ پہنچے۔ 1907 میں ان مقاصد کو مسلم لیگ کے دستور میں شامل کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبروں کی تعداد 400 سے زیادہ ہوگی اور ایک مقررہ نسبت سے مختلف صوبوں کے لیے اراکین کی تعداد مقرر کی جائے گی۔ ہر مسلمان جس کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو اور کم از کم ایک زبان لکھ پڑھ سکتا ہو مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا تھا۔ ہر صوبے کے مسلم لیگ کے اراکین صوبائی مسلم لیگ کے عہدیداروں کا 5 سالوں کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ مسلم لیگ کی مرکزی کمیٹی کے اراکین کی تعداد 40 مقرر کی گئی اور ان کا انتخاب ہر 3 سال کے بعد ہونا تھا۔ مسلم لیگ کی تشکیل میں سب سے نمایاں اور قابل ستائش بات یہ تھی کہ اس کے مد مقابل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کی اساس ہندوؤں کے بجائے سرکاری افسروں نے رکھی اور ان بانی سرکاری افسروں میں ایلن ہیوم، ویڈربرن اینڈ وغیرہ کے نام نمایاں ہیں، اور کئی سالوں تک اس کانگریس کا سالانہ اجلاس بھی انگریز افسران کے زیر صدارت ہوتا رہا۔ لیکن اس کے برعکس مسلم لیگ کے قیام کی تحریک خود مسلمانوں کے دلی جذبات کی آئینہ دار تھی۔ مسلمانوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں نے ہی اس کی صدارت کی۔ مسلمان اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے سرگرم عمل رہے۔ مسلم لیگ کا آئین محمد علی جوہر نے تیار کیا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ اور انگریزی زبان پر اعلیٰ عبور رکھتے تھے۔ مسلم لیگ کی اہمیت۔ مسلم لیگ کے قیام سے قبل صرف کانگریس ہی ایک ایسی جماعت تھی جو کہ تمام ہندوستانی عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی تھی۔ مسلم لیگ کے قیام نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مقاصد کی حفاظت کر سکتی ہے۔ مسلم لیگ کی تشکیل کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو تحفظ میں سمجھنا شروع کر دیا۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے اس کا قیام بہت اہم ہے. اس کے قیام کی تشکیل سے مسلمانوں کی تنظیمی جد و جہد کا آغاز ہوا اور اس کا اثر مسلمانوں پر غالب رہا. اس کی تشکیل سے مسلمانوں میں سیاسی شعور معجزن ہو گیا اور انہوں نے سر سید احمد خان کے مشورے پر سیاست میں حصہ لینے سے گریز کیا تھا. بدلتے ہوئے حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے مفادات اور حقوق کی خاطر میدان سیاست میں کود پڑے. مسلم لیگ نے تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کے مفادات کے خاطر کام کر کے تمام بر صغیر میں اپنا تشخص قائم کر لیا اور اسے ایک اعلیٰ مقام مل گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مسلمان متحدہ طور پر مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور اس سے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. مسلم لیگ کے قیام سے ثابت ہو گیا کہ کانگریس ہندوؤں کے مفادات کے لیے اور مسلم لیگ مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں, جس سے دو قومی نظریے کو تقویت ملی اور جلد ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی صدارت اور سربراہی قبول کر کے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کی اور اس نمائندہ تنظیم کے تحت کام کر کے تحریک پاکستان کو کامیاب بنا کر علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کی اور پاکستان حاصل کر لیا. یہ پیج نمبر 23 ہے. پارٹ نمبر 2 یہاں مکمل ہوتا ہے.